السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان اسپیشل جز 30 سورہ التین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين.
لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون، والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا اور اس، البلد شہر، الامین پر امن کی، یعنی پر امن شہر کی. لقد البتہ تحقیق، خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو، فی میں، احسن تقویم بہترین درستگی کے ساتھ، یہ بہترین درستگی میں. ثم پھر رددناہ لوٹا دیا ہم نے اس کو، اسفلا سب سے نیچا، سافلین نیچے جانے والوں میں، الا الذین سوائے ان کے، جو آمنو ایمان لائے، وعملو اور عمل کیا انہوں نے، الصالحات نیک، فلہم تو ان کے لیے ہے، اجر اجر، غیر بغیر ممنون منقطع کیے جانے والا. فما تو کیا، یکذب کا جھٹلاتا ہے تجھے، بعد بعد بالدین بدلے کے، علیسا کیا نہیں، اللہ اللہ تعالی، بأحکم الحاکمین بہترین حاکم ہے تمام حاکموں کا، بہترین حاکم ہے تمام حاکموں کا. روانی والا ترجمہ دیکھیے. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پر امن شہر یعنی مکہ کی. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے. پھر اس کے بعد جزا اور سزا کے بارے میں آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورۃ تین، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جو آخری کی صورتیں ہیں، زیادہ تر چھوٹی چھوٹی ہی صورتیں ہیں، لیکن اس میں بہت ہی جامع مضمون بیان ہوا ہے. یعنی کہتے ہیں کہ جیسے گویا کہ سمندر کو کوزے میں سمو دیا گیا ہے. کل ہم نے سورۃ علم نشرہ پڑھی تھی اور اس میں بھی بہت اہم مضمون تھا. سورۃ تین یہ بھی چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس میں بھی بہت اہم مضمون ہے. 95 نمبر کی صورت ہے، 8 آیات ہیں، 2 پیراگراف ہیں، مکی صورت ہے. اس کا زمانہ نزول قیام مکہ کا دوسرا دور، یعنی 4 سے لے کر 5 نبوت کے دوران یہ صورت نازل ہوئی، یعنی اعلان عام ہو چکا تھا اور تکذیب شروع ہو چکی تھی، یعنی اسلام کی دعوت کو جھٹلایا جا رہا تھا. اور جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے وہ جزا اور سزا کو جھٹلا رہے تھے یا اس میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے. اس کا جو سینٹرل تھیم ہے یعنی مرکزی مضمون، اس میں آخرت کے امکان پر بات کی گئی ہے، اور آخرت میں عدل اور انصاف ہوگا اس پر بھی بات کی گئی ہے. اس کے لیے دلائل بھی دیے گئے ہیں، نقلی دلائل بھی، رقلی دلائل بھی، یعنی لکھے ہوئے بھی ثبوت کے طور پر موجود، اور انسان اپنی عقل سے بھی اس کو پہچان سکتا ہے. 2 پیراگراف جس میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. پہلے پیراگراف میں کہ جو تمام انبیاء کی تعلیمات ہیں وہ انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کرتی ہیں، یعنی جو بھی کتابیں دی گئی پیغمبروں کو اس کے لحاظ سے دو گروپس میں ہوں گے انسان، ایک جھٹلانے والے یا انکار کرنے والے، اور دوسرے ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے. دوسرے پیراگراف میں عقل انسانی کو اپیل کیا گیا ہے کہ وہ بھی جزا اور سزا کو برحق تسلیم کرتی ہے. انسان اگر عقل اور شعور سے کام لے اور تعصب سے ہٹ کر سوچے تو خود اس کا خود ضمیر گواہی دے گا، اس کی عقل گواہی دے گی کہ ہاں یہ دنیا ایسے ہی اللٹپ نہیں بن گئی، بلکہ اس کو بنانے والا کوئی ہے اور اس کا حساب کتاب لینے والا بھی کوئی ہے. تو چار قسمیں کھائی گئی ہیں یہاں پر، تین زیتون، تور سینین اور بلد الامین کی، چار قسمیں کھائی گئی ہیں. اور جو اس کا جواب دیا گیا ہے قسم کی، کیوں یعنی قسم کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کس بات پر قسم کھائی گئی ہے، کہ انسان کو احسن تقویم پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ساتھ میں اسفل السافلین بھی اس کو بنا دیا، یعنی یا تو بہت اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اچھے ساخت پر پیدا کیا تھا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کی فرشتوں سے تعظیم اور تکریم کروائی، لیکن خود اس نے اپنے آپ کو برے کام کر کے، اللہ پر ایمان نہ لا کر اور گناہ کر کے اسفل السافلین میں شامل کر لیا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور دوسرے پیراگراف میں رسول اللہ کی جو دعوت ہے اس میں جزا اور سزا کی بات کی گئی ہے جو کہ برحق ہے. اور دوسرا یعنی جو آیت نمبر 8 میں دوسرا سوال یہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، یعنی ایسے نہیں ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ایسے نہیں بنا دی کہ جو جس کا جو دل چاہے کرے، نہیں بلکہ سب کا حساب کتاب ہونے والا ہے. تو سورہ 3 میں بھی پچھلی دو سورتوں کی طرح، سورہ دحا اور سورہ انشرح کی طرح، فما یکذبک، یعنی یہ کہہ کر آپ دراصل یعنی آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے، کس کو ہمت ہے جھٹلانے کی آپ کو، تو یہ الفاظ کہہ کر رسول اکرم کے لیے تسلی کا سامان اس میں دیا گیا ہے کہ آپ کو کوئی جھٹلاتا بھی ہے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، آپ کے لیے آگے راہیں آسان ہیں. اور دوسری بات، اس صورت میں ایمان نہ لانے والے اور عمل صالح نہ کرنے والوں کو اسفل السافلین کہا گیا ہے. اور اگلی جو صورت آ رہی ہے سورہ الگ میں، اسلام کے ایک بڑے دشمن یعنی اب ہم سب جانتے ہیں، اس کے رویے کی وضاحت کی گئی کہ جو لوگ اسفل السافلین ہوتے ہیں ان کی کیا بری صفات ہوتی ہیں، مذموم صفات کیا ہوتی ہیں. تین سے مراد ہو سکتا ہے جبل تین یا جبل جودی، جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی، یا وہ پہاڑ ہے جہاں آدم علیہ السلام کی اولاد آباد ہوئی تھی، اور غالباً ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ شام یا فلسطین کا وہ علاقہ ہے جہاں پر بہت زیادہ کثرت سے انبیاء مبعوث ہوئے. اور زیتون سے مراد کوہ زیتون ہے، یہ غالباً بیت المقدس کا پہاڑ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے واس کیا تھا، یہ واس کیا کرتے تھے. تور سینین سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا کی گئی تھی. اور بلد الامین سے مراد مکہ ہے جہاں رسول اکرم کو قرآن وحی کے ذریعے سے عطا کیا گیا. اور تمام انبیاء کو دی جانے والی تعلیمات اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ احسن تقویم ہے اور پھر اسفل السافلین ہے. جو پہلی قسم ہے انسانوں کی وہ خیر کو قبول کرتی ہے، اور دوسری قسم انسانوں کی وہ شر کو چھوڑنا نہیں چاہتی. تو خیر اور شر کی یہ جنگ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گی. اہل خیر ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں اور ان کے لیے پھر اجر غیر ممنون ہے، اور اہل شر نہ ایمان لاتے ہیں نہ عمل صالح کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو انبیاء کی تعلیمات ہی انسان کو خیر اور شر کا فرق بتا سکتی ہے یا اس کو خیر کی طرف بلا سکتی ہے. اور ہماری عقل سلیم بھی دراصل اس بات کو مانتی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن جزا اور سزا ہوگی اور حساب کتاب ہوگا، اور ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہر نیک عمل کرنے والے کو اس کے اعمال کا ثواب دیا جائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں ون بائی ون آیتیں. میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارا تین آج اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں رہے گا، اور سورہ الگ بھی ہم سٹارٹ نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم کل ہی لیں گے سورہ الگ، لیکن تھوڑی دیر سورہ تین ختم ہونے کے بعد جو آج کا خطبہ تھا اس پر تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. تو اسی وجہ سے کچھ علماء نے اس سے مراد اصل میں وہاں جہاں پر انجیریں کثرت سے اگتی ہیں وہ والے پہاڑ یا اس والے علاقے کو لیا ہے یہاں پر. لیکن بظاہر تو یہاں پر تین انجیر کا معروف درخت اور اسی طرح زیتون, زیتون کا بھی ایک معروف درخت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی قسم ان کے اور ان کے پھل کے کثیر فائدوں کی وجہ سے یہاں یعنی کھائی ہے, اور قسم ہے کہ ان دونوں درختوں کی ارض شام یعنی فلسطین میں جو عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی رہنے کی جگہ تھی یا وہاں ان کو نبوت ملی تھی یا وہیں وہ پیدا ہوئے تھے اس کی وجہ ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا اصل میں ذکر خیر بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو اس بات کو, یا پھر ان لوگوں کو چونکانا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. یعنی دو بہت ہی امپورٹنٹ جگہوں کے ساتھ ان کے وہاں کے پھلوں کی بھی قسم کھائی گئی ہے. اور قرآن میں اکثر پھلوں کا ذکر آیا ہے, پہاڑوں کا ذکر آیا ہے یا پھر شہروں کا بھی ذکر آیا ہے, الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں. کچھ اینیملز کا بھی ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, کچھ مشروب کا ذکر کیا ہے, دودھ کی بات کی گئی ہے, لبن کی اور شہد کی بات کی گئی ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے جو ساری چیزیں ہم کو جن چیزوں سے نوازا, جیسے آپ دیکھیں کہ جب ہم افطار کرنے بیٹھتے ہیں تو واقعی میں آپ یہ بات ہم سب ہر روزہ دار محسوس کرتا ہوگا, اور اسی کو غور و فکر اور تدبر کہتے ہیں اصل میں, کہ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں سبحان اللہ پانی کا وہ پہلا گھونٹ ہی ہمیں کتنا سکون فراہم کرتا ہے نا, یعنی ہماری رگوں کو اندر تک تر کر دیتا ہے. اسی لیے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں کہ ذہب الظماؤ وابتلت العروق, پیاس بجھ گئی رگیں تر ہو گئی, اور ثبت الاجر ان شاء اللہ, اور اجر ثابت ہوا ان شاء اللہ اللہ نے چاہا. تو روزے دار کے لیے جو دو بڑی خوشیاں ہیں, کہ ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے, اور واقعی میں جب روزہ افطار ہم کرتے ہیں تب محسوس ہوتی ہے وہ خوشی, ہم محسوس کر سکتے ہیں اس کو, کتنی انواع و اقسام یعنی کتنی نعمتیں ہمارے دسترخوان پر. آپ سوچیں کہ کتنی نعمتوں سے اللہ تعالی نے ہم کو نوازا ہے. فروٹ چاٹ ہی آپ لینے, کتنے قسم کے فروٹس ہم اس میں ڈالتے ہیں, ہر فروٹ کا اپنا الگ مزہ, ہر چیز. تو جب ہم وہ روزہ افطار کرتے ہیں اور ہماری رگیں تر ہوتی ہے اور فوڈ ہمارے اندر جاتا ہے, تو ایک جو اندر سے سکون ملتا ہے تو وہ ایک خوشی اور فرحت ہوتی ہے, اور جو دوسری خوشی جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے دار کو اس کا اجر دے گا تو وہ خوشی ہوگی اس کو, سبحان اللہ. تو دو اجر ہے روزے دار کے لیے. تو یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے دنیا میں رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ تم کھانے پینا ترک کر دو تو تم نیک بن جاؤ گے, نہیں. کلو وشربو ولا تسرفو, یہ کانسیپٹ ہمیں اسلام دیتا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن کیا کرو, اسراف نہ کرو, اور کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اس لیے ہم کو کھانے کے بعد کی دعائیں سکھائی گئی ہیں الحمدللہ. تو ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو شہر تھا, اور اٹسلف اس جو یعنی اس پھل کے فائدے ہیں وہ بھی ایک تو امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر, دوسرا وہ چیز جس جگہ پر یہ درخت اگتا ہے وہ جگہ وہ بھی کتنی اہم ہے, کتنی بابرکت ہے. یعنی ارد فلسطین, اس کو ارد مبارک کہا گیا قرآن میں, ارد مقدس ارد مبارک سبحان اللہ. لیکن آج دیکھیں کہ آج اسی سرزمین کا کیا حال ہے, وہاں پر کیا ہو رہا ہے, کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے وہاں پر, اور کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اس بابرکت شہر میں, اس بابرکت زمین پر مسلمانوں کے ساتھ, کیونکہ وہ کلمہ گو ہیں. پھر طور سینین کی قسم کھائی گئی ہے, اور تور سینا کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا مقام ہے, اور وحاذا البلد الامین, اور اس پر امن شہر مکہ کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقام ہے. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقامات مقدسہ کی قسم کھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا, اور جہاں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ شرف اور فضیلت کے حامل نبی مبعوث ہوئے الحمدللہ, یعنی عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں تینوں اولو العزم پیغمبروں میں سے آتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بعد سمجھیں. تو اسی لیے وطینی و زیتون, مطلب اس جگہ کی بھی بات ہے جہاں پر یہ تین اور زیتون کثرت سے اگتے ہیں, اور انجیر کے بہت سارے فائدے ہم یہاں پر وہ نہیں دیکھیں گے الحمدللہ, آج کل انٹرنیٹ پر ساری معلومات موجود ہے, یہ ہم لوگ خود بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں, معلومات کر سکتے ہیں. ہم یہاں پر کسی اور نقطۂ نظر سے غور و فکر کریں گے. یعنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ انجیر کا درخت بھی اس کا معنی ہے, اور اس کا پھل بھی, اور اس کا جو واحد ایک بیج ہوتا ہے, ایک دانہ ہوتا ہے وہ بھی. یہ ایک خوش ذائقہ معروف پھل ہے جس میں غذائیت بہت ہوتی ہے, اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے, اور تیانہ بمانی انجیر فروش اور متانہ انجیر کے باغ کو کہتے ہیں. یہ ایسی جگہ کو جہاں انجیر کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں. اور زیتون, ہم سب جانتے ہیں کہ زیتون یہ کا اس کا درخت بھی ہوتا ہے اور زیتون کے بھی بہت سارے فائدے ہیں, جس سے تیل نکالا جاتا ہے اور اس کے پھل کو زیتونہ کہتے ہیں اور تیل کو زیت. پھر زیت کا اطلاق ہر قسم کے تیل پر ہونے لگا, خواہ پھر وہ کسی بھی چیز سے نکالا جائے. اور زیاد بمانی تیلی, یہ تیل نکالنے والا یا بیچنے والا. لیکن اس آیت میں انجیر یا اس کے درخت اور زیتون کے درخت کی قسم نہیں کھائی گئی بلکہ اس سرزمین کی قسم کھائی گئی ہے. یعنی بعض علماء کہتے ہیں, جیسے کہ تور سینا سے پتہ چلتا ہے, واللہ عالم, پھلوں کی بھی ہو سکتی ہے, پھلوں کے درخت کی بھی ہو سکتی ہے اور اس جگہ کی بھی ہو سکتی ہے. جہاں یہ جو درخت بکثرت پائے جاتے ہیں اور وہ علاقہ شام اور فلسطین کا ہے, تو تور سینین کو سورہ مومنون میں تور سینا بھی کہا گیا ہے, اور یہ سینا کا نام ہی سینا ہے, ماؤنٹ سینائی جس کو آج کہہ رہے ہیں نا. اور اگر آپ لوگوں نے وہ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ دیکھا ہوگا, لاسٹ ٹائم ہمارے جتنے بھی جو لیکچرز رہے ہوں گے, اگر آپ لوگوں نے سنے ہوں گے کہ ان لوگوں کا, یعنی کیوں آج یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اور کیوں جینوسائڈ کر رہے ہیں آج یہ مسلم, اسپیشلی مسلمانوں کا فلسطین میں, کیونکہ یہ ان کو جڑ سے مٹا دینا چاہتے ہیں. کیونکہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کا مسایا یعنی دجال, یعنی یہودیوں کا مسایا دجال اسی وقت آئے گا جب یہ اس کے لیے پورا اسٹیج تیار کر دیں گے. اور ماؤنٹ سینائی سے لے کر جو رابغ کا علاقہ ہے تقریباً وہاں تک ان کی خود کی حکومت ہوگی. تو یہ پورا علاقہ کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں. مصر کا کچھ علاقہ ہے, جارڈن کا کچھ علاقہ ہے, لیبیا کا کچھ علاقہ ہے, سیریا کا کچھ علاقہ ہے. تو انہیں یہ چاہتے کہ یہ پورا علاقہ جو ان کے زمانے میں, یہ علاقے جن پر جو یہود جہاں پر آباد تھے اصل میں, تو وہ پورا علاقہ یہ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اسی علاقے, یعنی اسی علاقے کی بات کی گئی ہے, اسی جگہ کی بات کی گئی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے, تو دونوں اور تینوں جو مخصوص جگہیں ہیں یہ شہر ہیں, بلد الامین شہر مکہ, جہاں پر ابراہیم علیہ السلام آئے, اسماعیل علیہ السلام آئے, انہوں نے مل کر کعبہ تعمیر کیا. اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی یہیں بسر کی, ان کی آل اولاد, ان کے جو ڈسینڈنٹ ہیں وہ سارے یہیں آباد رہے. اور اسی وجہ سے وہاں پر یعنی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس جگہ کی, اس سرزمین کی, بلد الامین یعنی اسماعیل علیہ السلام, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے, آپ کے بڑے بیٹے کی اولاد میں سے سارے لوگ وہیں آباد رہے, آپ کا پورا خاندان. اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو محترم شہر قرار دیا, اس کو امن والا شہر قرار دیا. اور 2500 سال گزرنے کے بعد اس شہر کا احترام بدستور قائم رہا, جبکہ ہر جگہ عرب میں لوٹ مار ہوتی تھی, قتل و غارت گری عام تھی, لیکن مکہ کی حرمت اس وقت بھی ثابت تھی جب رسول اکرم مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آج بھی جبکہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 4500 سال گزر چکے ہیں بتایا جاتا ہے, لیکن مکہ کی حرمت آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی. اللہ کہ جب قیامت کا فیصلہ ہو جائے گا تو ایک جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک حبشی جو چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا وہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دے گا. تو ابھی اللہ تعالیٰ نے اتنے اول العظم پیغمبروں کے رہنے کی جگہوں کی قسم کیوں کھائی ہے؟ تو وہ اہم بات کیا ہے؟ وہ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے, سبحان اللہ. یعنی واقعی میں اگر ہم جتنا غور کریں اتنا ہمارے لیے کم ہے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ آپ دیکھیے کہ اگر انسان کی پیدائش کو ہی دیکھ لے تو وہ اللہ تعالیٰ پر بے اختیار ایمان لے آئے اور جھک پڑے اللہ تعالیٰ کے آگے. انسان کی ساخت آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے کے لیے پیر دیے, چار پیروں پر نہیں چلاتا اللہ تعالیٰ انسان کو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے دو پیر ہی دیے انسان کو. ورنہ آپ دیکھیں جانور دو پیر سے چل سکتے ہیں, بلا جانور اگر انسان بھی ایسے ہو جاتے تو آپ بتائیں اس کی کیا شرف, اس کی کیا عزت باقی رہتی. سبحان اللہ. اور اگر انسان اپنے ناک نقشے کو دیکھ لے, اپنی پوری تخلیق کو, پورے جسم کو وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین مخلوق بنائی ہے, اور اس لیے تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جو ہم سجدے کے لیے دعا کرتے ہیں, سجدے تلاوت کے لیے جو ہم کو دعا سکھائی گئی ہے, سجدہ وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ذات کو جس نے اسے پیدا فرمایا، اور اس نے اس کے کان اور آنکھ کے سوراخ بنائے، اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے بڑا ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین خالق ہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچے کہ واقعی میں کہ کیسے اس نے ہم کو سماعت دی، کیسے بصارت دی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ ہے نا۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہم کو بھی قوت دی، ہم کو بھی کچھ صلاحیتوں کا مالک بنایا الحمدللہ، ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں الحمدللہ۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے بہترین وہ خالق ہے، سب سے احسن خالق ہے وہ جس نے انسان کے اس طرح سے تخلیق کی ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں تو کیسے انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، اس کو علم و فہم دیا، اس کو عقل دیا، قیاس اور استنباط کی صلاحیت دی، یعنی کوئی ریزن ہے، کوئی اسباب ہے، اس کا حل نکالنا، اس کی ریزن تلاش کرنا، اس کے ریزنز دینا۔ سبحان اللہ، کیسے انسان نے دماغ انسان کا دماغ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور کیسے ترقی کرتا گیا انسان۔ آپ دیکھیں جب ہم روڈز پر چلتے ہیں اور کاریں چلتی ہیں، میں تو ہمیشہ سوچتی ہوں کاروں کو دیکھتے ہوئے، جب بھی یعنی کاریں چلتی ہیں روڈز پر، تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے آگے سرنڈر کر دینے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ انسان کو کیسے دماغ دیا، اور کیا دماغ ہے انسان کا، کہ کیسے اس کے دماغ میں سوچ آئی کہ وہ اس نے کار بنا لی ماشاء اللہ، اس نے جہاز بنا لیے، کیسی عقل دینا اللہ تعالیٰ انسان کو۔ اور یہ اپنی عقل پوری زندگی میں انسان کتنی یوز کرتا ہے، جو دماغ دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو 100% اگر ہم بولیں تو کہا جاتا ہے کہ یعنی ایک ایوریج جو ذہین قسم کا آدمی ہے کتنا اپنا دماغ استعمال کرتا ہوگا۔ ایک آپ لوگوں میں سے بہت سارے ڈاکٹرز بھی ہوں گے، آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ایک اتنا چھوٹا سا حصہ انسان اپنا دماغ استعمال کرتا ہے، اور اتنی ذہانت ہے اس میں ماشاء اللہ، آپ سوچیں اگر وہ پورا دماغ استعمال کر لے تو اس کا کیا حال ہو جائے۔ تو سبحان اللہ، کتنا وہ کیسا وہ خالق ہے، کیسے اس نے انسان کی تقویم، یعنی قوام کہتے ہیں کسی چیز کو ایسے متناسب بنانا کہ ہر چیز ایکوریٹ جہاں ہونی چاہیے تھی وہیں ہو، اور آپ انسان کی ساخت کو دیکھ لیجیے، دوسرے جانوروں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے فضیلت دی۔ سبحان اللہ، جی بالکل، آپ سوچے کہ دیکھیں 5% بس، صرف 5% انسان اپنا دماغ استعمال کرتا ہے اگر وہ ایک ذہین فتیح انسان ہو، تو آپ سوچے کہ اگر وہ پورا دماغ استعمال کر لے تو کیا کچھ نہ کر جائے، آپ سوچے کہاں تک نہ پہنچ جائے وہ۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ امام شافعی نے اپنی کتابیں جلا دی تھی، جو قیافہ شناسی ہے کہا جاتا ہے، یعنی کسی کے چہرے کو دیکھ کر پہچاننا، یا ستاروں سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، یہ ستاروں کا جو علم ہے، تو انسان اس سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں میں بہت زیادہ آگے نہ بڑھ جاؤں اور میرا دماغ یا میری عقل کہیں معاف نہ ہو جائے، نعوذ باللہ میں آگے نہ پہنچ جاؤں۔ تو انہوں نے اپنے پورے جو انہوں نے علم حاصل کیا تھا، وہ کتابوں کو انہوں نے، جو اسپیشلی ستاروں کا علم تھا، انہوں نے ان کتابوں کو ہی جلا دیا تھا، کیونکہ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ ماشاء اللہ وہ بہت زیادہ ذہین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی اچھا حافظہ، بہت اچھی ذہانت دی تھی، کوئی چیز پر اگر کہا جاتا ہے ان کی نظر پڑ جاتی تھی تو وہ جملہ ان کو یاد ہو جاتا تھا، وہ کبھی بھولتے نہیں تھے، اتنی ذہانت تھی ان کے اندر۔ اور قیافہ شناسی کا جو علم انہوں نے حاصل کیا تھا کہ لوگوں کے چہرے کو پہچان کر ان کے بارے میں بتانا، تو اس میں اتنے آگے پہنچ گئے تھے کہ وہ ان کو خود ڈر محسوس ہونے لگا، اور پھر انہوں نے اپنی کتابیں برن کر دی۔ سوچیں ذرا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے دماغ دیا، آپ سوچیں کس طرح سے جسم اللہ تعالیٰ نے سیدھا بنایا، کیسے کھڑے رہتا ہے انسان، کیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے جس پر پورے جسم کا وزن ہے، اور اس کا دار و مدار کھڑے رہنے کا، کوئی اور مخلوق کو یہ طاقت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے فکر اور فہم اور جو عقل دی ہے ہم کو الحمدللہ، جو علم دیا ہے الحمدللہ، جو قوتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، یعنی انسان کی یہ عزت، یہ تکریم، یہ شرف، سبحان اللہ، کس کو نصیب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو، تو کتنا زیادہ باعزت ہوا انسان، آپ سوچیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ تم اس میں سرچ کرو، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، ایکسپلور کرو، تم دنیا کو، تم کھودو زمین کے گڑھوں کو، زمین کو کھودو اور نئی نئی چیزیں تم تلاش کرتے رہو، اس میں سے پہاڑوں کو دیکھو، غور و فکر کرو، اس سے کیا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور انبیاء اس میں سب سے زیادہ افضل مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ ان کے اندر لوگوں کی خیر خواہی ہوتی ہے، لوگوں کو وہ جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، برے انجام سے بچانا چاہتے ہیں، برے انجام سے ڈراتے ہیں، اتنے زیادہ وہ لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ اپنی زندگی کو بھی قربان کر دیتے ہیں الحمدللہ. لیکن آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت ساخت پر پیدا کیا یا بنایا، تو کب تک وہ اپنی ساخت پر یا اپنے آپ پر ایک طرح سے اس کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانے. یعنی ایک انسان کب ایک اچھا انسان ثابت ہو سکتا ہے؟ جب وہ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والا ہو. یہی انسان جب شر پر اتر آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پھر شیطان بھی اس سے مات کھا جاتا ہے. وہ کتنے سارے ایسے آ رہے تھے نا جملے کہ شیطان کہتے کہ چلو اب تو یہاں ہمارا کوئی کام کاج ہی نہیں دنیا میں. تو کہا گیا کہ کیوں کام، تمہارا کام کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ انسان جو موجود ہے یہاں پر آج کے دور کے، ہماری ضرورت ہی باقی نہیں رہی اب. تو جب انسان برائی پر آتا ہے تو بالکل نچلوں سے نچلا ہو جاتا ہے، اسفل السافلین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی جب وہ بدی پر آتا ہے، شر پر آتا ہے، تو بدترین مثال قائم کر دیتا ہے جو آج ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹلز پر مریضوں کو مارا جا رہا ہے، لوگوں کو آٹا دے کر، یعنی ان کو لالچ دی جا رہی ہے، جو بھوک سے پریشان حال ہیں بےچارے، آٹا دے کر وہاں پر بم گرائے جا رہے ہیں کہ جب وہ بھوک کے لیے آٹا جمع کرنے کے لیے جمع ہوئے وہاں پر ان کو گرا دیا جائے. یعنی لوگ اپنے پیاروں کو دفن کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں تو اس پر ان پر بھی بم گرائے جا رہے ہیں. یہ تو اسفل السافلین، یعنی آج اسفل السافلین کی بہترین مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بربریت کا شکار ہو جاتا ہے انسان کہ اس کو، یعنی کوئی انسانیت اس کے اندر باقی نہیں رہتی پھر. یا جب چوری پر آتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو بالکل اس کی عقل ہی خفت ہو کر رہ جاتی ہے، پھر اس میں وہ جو چاہے کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آج کیا حال ہو رہا ہے انسان کا، کہ کیسے وہ اس نے برہنگی میں اور فحاشی میں ہر دور کو مات دے دی. کہتے کہ اچھا انسان تو برہنہ پیدا ہوا ہے، لہٰذا کپڑے کیوں پہنائے گئے اس کو، برہنہ ہی رہنے دو. یعنی جو جانور جو کام کرتے ہیں کھلے روڈ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ زنا اتنا عام ہو جائے گا اور شراب اتنی کثرت سے پی جائے گی اور میوزک یعنی غنا وہ بھی عام ہو جائے گا، لوگ اپنے سروں پر وہ میوزک کے وہ لے کر گھومیں گے آلے. تو اس میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اتنا زیادہ زنا عام ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے، یعنی لوگ جانوروں کی طرح زنا کرنے لگیں گے روڈز پر، کھلے عام سڑکوں پر، تو کوئی گزرنے والا کہے گا کہ تھوڑا بازو میں ہٹ جاؤ، لاہور ولا قوۃ الا باللہ. اور کہا جاتا ہے کہ کچھ کنٹریز میں تو جو ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں جانے سے بھی محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کا اس منظر سے بھی محفوظ رکھے. تو جب اسفل السافلین وہ ہوتا ہے تو ایسا اس قدر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اس کی، یعنی بالکل اتنا گر جاتا ہے کہ شرم آتی ہے اس انسان کو دیکھ کر. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی اچھی صورت میں پیدا کیا، کامل تخلیق کی، متناسب اعضا بنائے، بلند قامت کے ساتھ اس کو پیدا کیا، وہ ظاہری اور باطنی دونوں یعنی حسن کا مجموعہ ہے اصل میں، اور جس چیز کا محتاج ہے وہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کو محروم نہیں کیا، اس کو اس کی ہدایت کا سامان کیا، انبیاء کو بھیج کر کتابیں بھیجی اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو کھانے پینے کے لیے جو بھی چیز کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے، وہ تمام غذا مہیا کی اللہ تعالیٰ نے، اس کو سانس لینے کے لیے جن ہواؤں کی ضرورت تھی وہ ہوائیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیں، جو فوڈ گرو کرنے کے لیے جو بارش کی ضرورت تھی وہ بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے، سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے انسان کو؟ تو کوئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا انسان کو، ان عظیم نعمتوں کے باوجود بھی جن کا شکر کیا جانا چاہیے، لیکن اکثر مخلوق منعم کے شکر سے انحراف کرتی ہے، یعنی منہ موڑتی ہے اور لہو و لعب میں مشغول ہو جاتی ہے. لوگ اپنے لیے پست ترین معاملے اور ردی اخلاق پر راضی ہیں. کتنی دکھ کی بات ہے کہ اعلی اخلاق کی بجائے ردی اخلاق چنتے ہیں اپنے لیے. تو پس اللہ تعالی نے ان کو پست سے پست مقام کی طرف لوٹا دیا، یعنی جہنم کا جو سب سے نچلا حصہ ہوگا، جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے مخصوص ہوگا، سرکشوں کا مقام ہے، جو تو وہاں پر ان کو لے جایا جائے گا، اسفل السافلین. اور منافقین کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں قرآن میں؟ کہ وہ جہنم کے کون سے حصے میں ہوں گے؟ جہاں آگ بہت زیادہ بھڑکتی ہے، سافلین میں ہوں گے وہ. تو انسان اگر پستی کی طرف آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیتیں دی ہیں، جو قوتیں دی ہیں، جو فہم اور ادراک اس کو دیا ہے، جب اگر وہ بغاوت پر اتر آتا ہے تو حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اخلد الی الارض، ہم نے ایک شخص کو اپنی آیتوں کا علم دیا تھا اور ہم اس کے ذریعے سے اس کو بلندیاں تک کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک کر رہ گئے، تو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ کچھ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور کچھ نہ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. لالچی، حریص، دنیا کا کتا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، پڑھتے اور سوچتے بھی ڈر لگتا ہے. تو حیوانوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے، اور کیونکہ حیوانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی تمیز ہی نہیں دی. اگر انسان اس تمیز کے ہوتے ہوئے بھی اسے استعمال نہ کرے تو پھر جانور سے بدتر ہی ٹھہرا نا وہ تو. لیکن انسان اخلاقی لحاظ سے اتنی پستی میں گر جاتا ہے جس کا تصور حیوان بھی نہیں کر سکتے. آج انسانی معاشرے میں ہم خود دیکھتے ہیں، ہماری سوسائٹی جو دنیا میں آج ہم جی رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اس کے فتنوں سے ہم کو محفوظ رکھے. کیونکہ جو بات کہی گئی تھی نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ بھی جس بات کو مانتے تھے، کہ ہر آنے والا دور مزید فتنوں کو لے کر آئے گا. تو لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ بہت اچھے تھے جو مر گئے، یہ بہت اچھے کہ فتنوں سے محفوظ ہو گئے، جو قبر میں ہیں وہ محفوظ ہیں، جو زندہ ہیں ان کے لیے فتنے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہومو سیکشوالٹی کو کتنا، یعنی جو اسفل السافلین کی سب سے یعنی مثال ہے، یہ سب سے ظاہری مثال، کہ کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے ہر جگہ اس بات کو. اور جو لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ بات کرنا بھی کہا رہے ہیں. کچھ کنٹریز میں آپ ایل جی بی ٹی کیو کے اگینسٹ میں بات بھی نہیں کر سکتے، وہ جملہ بھی نہیں کہہ سکتے. اب آپ بتائیے کہ جو تھا ناخوب وہی خوبتر ہوا. آج ساری یعنی کہا جاتا ہے کہ پورا سوشل میڈیا پورے کنٹریز کے زیادہ تر جتنا جو ایلیٹ کلاس کا طبقہ ہے وہ سوشل میڈیا اور حکومتیں سب اسی کا پروپیگنڈا کر رہی ہیں. ایون فلمیں بھی اسی کے اوپر بنائی جا رہی ہیں، اس کو اتنا عام کر دیا جا رہا ہے. یعنی جو جس وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، اس چیز کو لوگ اتنا لائٹ لے رہے ہیں اور اس کو کوئی گناہ تصور نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کو ایک فیشن اور ایک نارمل چیز سمجھ لیا گیا ہے. اور جینڈر چینج کرنا، تو جو سورہ نساء میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو شیطان نے کہا تھا کہ میں حکم دوں گا ان کو اور وہ میرے حکم سے تیری تخلیق میں تبدیلی کریں گے، تیری تخلیق جو تو نے ان کو بنایا ہے تو تخلیق میں ہی تبدیلی کر دیں گے وہ. آج پلاسٹک سرجری کا کتنا عام ہو گیا، آپ خود سوچیں، کبھی ہم امیجن کر سکتے تھے بھلا کہ لوگ اپنے چہروں کو بھی پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے چینج کروائیں گے. اور اسفل السافلین کی یہ حد ہو گئی ہے کہ ابھی اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو یہ بات ملے گی. جب مجھے کس نے بتایا، دو تین ہفتوں پہلے، چار ہفتوں پہلے کی بات ہے شاید، یہ دو مہینے پہلے کی بات ہے غالباً، مجھے اتنی حیرت ہوئی جان کر کہ کچھ لوگ کا تھا جن کا دل چاہتا تھا کہ وہ کتا بن جائیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو کہہ رہے تھے 40 ٹائم یہ کتنے 500 دفعہ پلاسٹک سرجری کر کے وہ شخص نے پیسے خرچ کر کے اپنے آپ کو کتے کے جیسا بنا دیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جی بالکل، جزاکم اللہ خیر. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی ایسی شرم والی حرکتیں کر کے وہ جہنم کے سب سے نیچے حصے میں جائیں گے. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا، تو انسان کتا بننا چاہتا ہے، بلی بننا چاہتا ہے، اور بعد میں کتا بننے کے بعد وہ انسان کہہ رہا ہے کہ اب بس میں نے میری خواہش بھی پوری ہو گئی، اب میں واپس انسان بننا چاہتا ہوں، لیکن اب نہیں بن سکتا وہ. کتنے دکھ کی بات ہے، نہیں کیسے آج کے دور میں جو ہم سن رہے ہیں تو عقل حیران ہوتی ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کی سوچ کیسی وہ بدل گئی ہے. ذرا سے دل کہتے کہ دل میں خواہش پیدا ہوئی تو بس اس کو پکڑ لیتے کہ تھا. اگر کوئی لڑکی کہتی کہ مطلب میرا دل ہے کہ میں لڑکا بنوں تو بس اس کو کہتے کہ اس کے پیچھے لگ جاتے کہ تم جینڈر اپنا چینج کر لو. اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، آرٹیفیشل کیا کیا بنا لیے گئے ہیں، یعنی جو مادر رحم ہوتا ہے اور جا کر وہاں پریگنینسی کروائی جا رہی ہے، یعنی کوئی حلال اور حرام کی کوئی تمیز، کوئی لمٹ ہی نہیں رہی ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بہت ہی دکھ کی بات ہے. یہی اسفل السافلین ہے، اصل میں یہی اسفل السافلین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بہترین ساخت پر پیدا کیا تھا، پیدا کیا ہے الحمدللہ، اور اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی، جس کو فہم اور ادراک دیا، اچھے اور برے کا، شر کا اور خیر کا فرق سمجھایا، لیکن وہ اسفل السافلین بن جاتا ہے، نچلوں سے نچلا بن جاتا ہے، اتنی گری ہوئی حرکتیں کرتا ہے. تو آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں لالچ، تما، خود غرضی، شہوت پرستی، یعنی جو زنا عام ہو رہا ہے، یا جتنے بھی جو ویلنٹائنز ڈے ہے یا جو منائے ڈیٹنگ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، نہیں کیا کبھی آپ خود سوچیں کہ کسی مسلمان باعزت گھرانے میں کوئی تصور ہو سکتا تھا ایسا کہ ان کے گھر کے بچے ایسے ویلنٹائن ڈے منائیں گے؟ کیا ہم تصور کر سکتے تھے کہ لڑکیاں بغیر ابائے کے نکلیں گی؟ اور کیا ہم تصور کر سکتے تھے پہلے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کھلے عام کہیں جہاں دل چاہے بغیر کسی حجاب کے بھیج دیں گے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ جو نہ تھا، جو نہ خوب تھا وہی خوب تر ہوا والا معاملہ ہے۔ تو نشہ اور یعنی ضلالت، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اس قدر یعنی ضلالت آ گئی ہے انسان میں، ظلم اور بربریت، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت گری، یہ ساری برائیاں یہ حیوانوں میں کہاں ہوتی ہیں؟ وہ بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو انسان جب پستی پر اتر آتا ہے تو سب سے بدترین اور سب سے پست ترین اور سب سے کمتر مخلوق بن جاتا ہے۔ تو انسان کی جو اکثریت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، وہ تو احسن تقویم پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ مادہ رکھا ہے، تو اسفل السافلین کی پستی تک جا پہنچتا ہے پھر، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساق پر پیدا کیا تھا۔ اور پھر انہی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے رہتے ہیں، اور پھر ایسی قومیں تباہ اور برباد ہوتی رہتی ہیں، اور نبی ایسی قوموں میں مبعوث کیے جاتے ہیں۔ تو جب کوئی قوم اسفل السافلین کی پستیوں میں جا گرتی ہے، پھر ان انبیاء پر بھی تھوڑے ہی لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اور پھر ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اور ان شرک کرنے والوں کو، برائی کرنے والوں کو، شر پسند لوگوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، ان کے اوپر عذاب آتا ہے، عذاب کا کوڑا برستا ہے ان کے اوپر۔ تو جب تک لوگ انسان نیکی پر قائم رہیں گے، میجورٹی نیکی پر رہے گی، عمل صالح کرتے رہیں گے، باطل کو باطل ہی سمجھیں گے، برائی کو برائی ہی سمجھیں گے، انبیاء پر ایمان لائیں گے، صحیح عقائد پر قائم رہیں گے، تو وہ محفوظ اور معمون رہیں گے۔ اور یہی احسن تقویم کا حق ادا کرنے کی بات ہے اصل میں، کہ جو یہ نیک کام کرتے رہیں گے وہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو انہی کے لیے پھر کیا ہے؟ جو احسن تقویم پر قائم رہیں گے اور برائیوں سے محفوظ رکھیں گے اپنے آپ کو، تو ان کے لیے پھر کبھی نہ ختم ہونے والا اجر غیر ممنون ہے۔ ایمان لا کر عمل صالح ضروری ہے، بہت یعنی لازم و ملزوم ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ تو پھر جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح اور اخلاق کے فاضلہ سے نوازا ہے، تو ان کے لیے پھر بلند منزلیں ہیں، اجر غیر ممنون ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، بلکہ ان کے لیے ایسی لذتیں ہیں، ایسی فرحتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں، ایسی جنتیں ہیں جو ابد الآباد تک ہوں گی، کبھی ختم نہ ہوں گی۔ سبحان اللہ، وہ ایسی نعمتوں بھری جنت میں رہیں گے جو کبھی نہیں بدلے گی، جس کے پھل اور سائے دائمی ہوں گے، کبھی ختم نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنا اچھا انجام ہوگا۔ تو جب دنیا میں انسان خواہش پرستی اور نفس پرستی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اسفل السافلین بن جاتا ہے۔ تو کیا سکھا رہی ہے یہ آیت ہمیں؟ کہ اگر کبھی بھی کوئی برائی کا خیال دل میں آ بھی جائے غلطی سے، اس کو فوراً جھٹک دیں، کیونکہ یہ جو پہلا خیال آنا ہے برائی کا، یہی انسان کو اسفل السافلین بنا دیتا ہے، کہ وہ نچلوں میں سے نچلا بن جاتا ہے پھر۔ تو برائی کو برائی سمجھنا چاہیے اور اس کو وہیں روک دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں فیشن کے نام پر آج ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں جو چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے، بے حیائی ہے، بے حجابی ہے، بے پردگی ہے، ان سب جو چیز غلط ہے اس کو غلط ہی سمجھے، کم از کم اس کے لیے جسٹیفیکیشنز نہ دے کے اس کو توڑ مروڑ کر اچھا بنانے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں آپ برائی کرنا چاہتے ہیں، برائی کو برائی کہہ کر برائی کریں، اس کو اچھائی کہہ کر پروموٹ نہ کریں۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ جو ثم رددناہ اسفل السافلین ہے، اصل میں یہ دراصل سیاق و سباق، یعنی ایک طرح سے اشارہ ہے کہ کافر کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورت ساخت اور خوبصورت شکل میں پیدا کیا تھا انسانوں کی، لیکن وہ جہنم میں جل کر کیا ہو جائے گا، اس کی شکل ہی بدل جائے گی، یعنی قبیح صورت ہو جائے گی اس کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا، یا اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تو فما یکذبک بعد بدین، پس اے انسان، کون سی چیز اس کے بعد تجھے اعمال کی جزا اور سزا کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، حالانکہ تو اللہ تعالی کی بہت ساری نشانے کو دیکھ چکا ہے، تجھے یقین حاصل ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالی کی نعمتوں کو دیکھ چکا ہے جو تجھ پر واجب ٹھہرتی ہیں، یا شکر تیرے اوپر واجب ہے، تو پھر کیوں تو یہ انکار کر رہا ہے؟ یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کیسے اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو سکتا ہے, کیسے جھٹلا سکتا ہے, کیسے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا یہ دنیا بس یوں ہی بن گئی, اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے, نعوذ باللہ. تو بنی نو انسانوں کی جو گروپس ہیں دیکھا جائے تو دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں, ایک اسفل السافلین یعنی پستیوں میں گری ہوئے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے احسنی تقویم پر ہونے کے تقاضے پورے کیے. کیا یہ دونوں گروہ بھلا ایک جیسے ہو سکتے ہیں, یا ان کے اعمال کے جو نتائج ہیں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر انکار کی کہاں گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ اچھے عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا جانا چاہیے, یا بد کردار لوگوں کو ان کے اعمال کی پوری پوری سزا دی جانی چاہیے؟ تو یہی تو نظریہ آخرت ہے اصل میں, کہ یہی چیز یعنی انسان خود اگر سوچے تو اس کو خود یہ بات پتہ چلے کہ جو اچھا ہے اس کو اس کا اچھا ہی بدلہ ملنا چاہیے نا, اور جو برا ہے اس کو برا ہی بدلہ ملنا چاہیے. تو انسان کی عقل بھی اس بات کو گوارا کر رہی ہے اور اس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہی تو آخرت کے قائم ہونے کی وجہ ہے کہ اس دن عدل اور انصاف ہوگا, ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. کیونکہ دنیا میں تو بہت سارے مجرم سزاؤں سے محروم رہ جاتے ہیں نا, پیسے دے دے لا کر. یعنی آج کل تو دنیا میں کسی کو جس کو چاہا آپ ہیرو بنا دیں. بالکل صحیح میں بہت, بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہماری اولاد کو, ہماری آنے والی نسلوں تک کو اللہ تعالیٰ محفوظ ہے, کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی آنے والی اولاد کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہر شر سے محفوظ رکھے. یعنی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی ہم جس دور میں جی رہے ہیں, یعنی جو ہمارا بچپن گزرا یا ہمارا جو وقت گزرا پھر بھی بہتر تھا, لیکن جو آنے والا دور ہے یعنی ہمارے اپنے بچوں کے لیے, ان کے بچوں کی تربیت کتنی مشکل ہوگی. ایسے ماحول میں ان کو پروان چڑھانا جن اسکولس میں کھلے عام سیکس کی تعلیم دی جا رہی ہو, جن اسکولس میں کھلے عام یا تو کو ایجوکیشن ہو یا پھر ایل جی بی ٹی کیو کی بات ہو اور اس کو کوئی برا نہ سمجھا جاتا ہو, تو آپ دیکھیں کہ ایسے معاشرے میں جینا کتنا مشکل ہے, یا اپنے آپ کو بچائے رکھنا کتنا مشکل ہے. تو ہر آنے والا دور پہلے سے ورسٹ قسم کا ہے, بس اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے تمام امت مسلمہ کو, اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے, ہر قسم کی آزمائش سے بچائے, اور ان کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہر حال میں بس رکھے, آمین. اسی لیے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے علیہ صلی اللہ بھی احکم الحاکمین, کہ اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ مخلوق کو بیکار اور یوں ہی چھوڑ دیا جائے, نہ ان کو حکم دیا جائے نہ کسی چیز سے روکا جائے, یا ان کو ثواب عطا کیا جائے نہ عذاب دیا جائے؟ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کئی مراحل سے گزار کر پیدا کیا, پھر اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا, کتنے اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسانات ہیں نا, کہ جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. بہترین طریقے سے اس کی پرورش کروائی, والدین کے دل میں وہ بات ڈالی کہ وہ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں, ہر ضرورت کی چیز اس کے لیے مہیا کی. تو یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر انسان کو آخر ایک اپنی اصل جگہ, اصل ٹھکانے پر لوٹنا ہے, پلٹنا ہے, یعنی اس کا ایک اختتام ہے اور آخر اس کو پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں کہ جو نام ہے الحکیم, اس کے کئی معنی بنتے ہیں. اس میں حکمت بھی آتی ہے, اس میں حکم بھی ہے, اور وہ سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے, حاکم بھی ہے, وہ حکیم بھی ہے, سبحان اللہ. دنیا کے بادشاہوں میں بھی عدل کا یہ قانون رائج ہے کہ مجرموں کو سزا دیتے ہیں اور اچھے اور نمایاں کام کرنے والوں کو انعام دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کے ہاں یہ قانون رائج نہ ہوگا کہ وہ اچھوں کو اچھا بدلہ دے اور بروں کو برا. تو یہ بات ضروری ہے کہ یہ دنیا چونکہ دارالعمل ہے, اس لیے ان دونوں گروہوں کا حساب کتاب ہوگا. جو اچھے کام کرتے رہے ان کے لیے اجر ہوگا, اور جو برے کام کرتے رہے ان کے لیے سخت سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو اس ٹھکانے کی طرف لوٹائے گا جہاں پر ان کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. علیہ صلی اللہ بھی احکم الحاکمین. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ قیامت کو قائم کرے, تاکہ مظلوم کو جو دنیا میں اس پر ظلم کیا گیا تھا اور اس کے ظلم کا بدلہ نہیں لیا گیا تھا, تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس مظلوم کا بدلہ لے. تو اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قیامت قائم کرے اور بدلے کا دن ہو, یوم جزا ہو, حساب کتاب ہو, تاکہ جو مجرم دنیا میں سزا سے بچ گئے تھے ان کو وہاں پر سزا ملے اور مظلوم کا حق دلایا جا سکے اور عدل قائم کیا جا سکے. تو یہ ایک عدل کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کے کہ وہ قیامت کو قائم کرے, اور اللہ تعالیٰ ضرور قیامت قائم کرے گا. تو الحمدللہ یہ ہمارا سورہ 3 کمپلیٹ ہوا. کیا بات سیکھنے کو ملی ان آیات سے کہ لوگ دو گروہوں میں ہوتے ہیں, یا دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے لوگوں کو. اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایمان لا کر عمل صالح کر کے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر پانے والے بنے. تو ایمان اور عمل صالح یہ سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کو اس کی حفاظت بھی ہوگی آخرت میں, اور اس کی عزت بھی ہوگی اللہ کے نزدیک, وہ قابل قدر ٹھہرے گا. تو ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں ضروری ہے جس کے لیے پھر کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اور علیہ اللہ بھی احکم الحاکمین, تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر یعنی ہم حریص ہوں اور سرنڈر کریں, تسلیم کرنے والے بنیں جو بھی دین کے ہمارے احکام ہیں. یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے. تو کون سے گروپ میں ہم شامل ہونا چاہیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ کیا ہم انسانیت کے درجے سے نیچے آ جائیں, یا انسانیت کی سطح سے نیچے گر کر زندگی گزاریں؟ نہیں. تو ایک ہمارے اندر کریمانہ اخلاق ہو, یعنی ہر انسان جو اللہ تعالیٰ نے جس کو انسان بنا کر پیدا کیا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو. جو عزت اور شرف اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے وہ اس کو باقی رکھے, اور جانوروں کی سطح سے نیچے نہ گر جائے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا تو وہ انسان ہی بنا رہے, نہ کہ وہ اس سے نیچے آ جائے اور نہ ہی وہ اسفل سافلین بنے. بالکل ہم امت وسط ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے, تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان اچھے اخلاق سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں, برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں, برائی کو برائی سمجھیں اور اچھائی کو اچھائی سمجھیں, اور اچھائی کرنے والوں کے ساتھ تعاون کریں, ان کو مزید پروموٹ کریں, ان کو اپریشیٹ کریں. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے الحمدللہ. آج ہمارا جو خطبہ تھا جمعہ کا, میں چاہ رہی کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. بہت اچھا خطبہ تھا, اور آج کی آیتیں بھی بہت اچھی تھیں انہوں نے جو تلاوت کی نماز میں. آج کا خطبہ اس بات پر تھا, یعنی تین باتیں تھیں بیسیکلی, کہ یعنی کون بدبخت ہوگا وہ شخص کے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت کا فیصلہ نہ کروائے اللہ تعالیٰ سے, یعنی توبہ اور استغفار کر کے, روزہ رکھ کر اور نمازیں پڑھ کر, اور ذکر و اذکار کر کے, استغفار کر کے. اور اس کے لیے انہوں نے تین احادیث پیش کی. پہلی حدیث کی وہی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, یعنی جس نے رمضان کو پایا اور اس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جس نے شب قدر کو پایا, جس نے شب قدر میں یعنی جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کثرت سے اس مہینے میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرانا چاہتا ہے. تو اے بندے, اے انسان, تجھے کس غفلت نے محروم رکھا اس بات سے, یعنی تو کس غفلت کا شکار ہے کہ تو اپنے رب کے اس اتنے اہم مہینے میں جس میں تیرے رب نے تیرے لیے مغفرت کا سامان مہیا کر دیا ہے, تو اس کے باوجود بھی اپنی مغفرت نہیں کروا پایا یا نہیں کروانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور واقعی میں دیکھیے یہ ایام معدودات ہے, گنتی کے چند دن ہیں, اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے. جتنا ہو سکے کثرت سے استغفار کریے, کثرت سے تلاوت قرآن, اور جتنا ہو سکتا نفل نمازیں, یعنی فرض کے بعد, اور نفل نمازوں سے مراد قیام اللیل ہے. سبحان اللہ, اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کا سامان پیدا کیا ہے. اور وہ حدیث بھی انہوں نے لی امام صاحب نے, کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا, پہلی سیڑھی پر, تو آپ نے آمین کہا, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا, اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا. خطبے کے بعد جب رسول اکرم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا تھا, تو کہا کہ جبریل امین آئے تھے اور پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروایا تو ہلاکت ہے اس شخص کے لیے, تباہی ہے اس شخص کے لیے. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمارے لیے رکھا ہے, میرے اور آپ کے لیے, تاکہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کروائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, ہم زندہ ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازا ہے, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. جتنی ہماری ابھی نمازیں ہوں گی, جو پچھلے سال لوگ وفات پا چکے وہ اتنی نیکیوں سے محروم ہو گئے, اب سمجھیں. ہم کو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے, ہم کثرت سے استغفار کر کے، کثرت سے نمازیں پڑھ کے، قیام کر کے، ذکر و اذکار کر کے ہم اپنے درجات کو بلند کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ سب سے بڑھ کر تو اس رمضان کے مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے آبا اور اجداد کے لیے، دادا دادی جو بھی ہمارے گزرے ہیں اجداد، ان کی مغفرت کی دعائیں کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دے، ہم سب سے اللہ تعالیٰ جہنم کو، ہم سب کو جہنم سے بچا لے اللہ تعالیٰ، ہم کو جہنم سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم جو بھی غلطیاں کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائیں، اور اسپیشلی جب جو آخری رات کی، آخری عشرے کی جو تاخراتیں ہوں گی، اس میں جتنا ہو سکتا ہے کثرت سے اپنے لیے استغفار کریے، دعائیں مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، اور ہمارے آبا اور اجداد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ آمین۔ تو ہر وقت کی ایک اہمیت ہوتی ہے، آپ دیکھیں جب وہ وقت گزر جائے تو بعد میں وہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو چیزیں بارش میں ہوتی ہیں، جیسے جو کسان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بارشوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنے کھیت میں بیج بو دیتا ہے تاکہ جب بارش کا پانی پڑے تو وہ بیج اچھی طرح سے گرو ہو جائے نا، فصلیں اچھی آئے، ہے کہ نہیں، ہوتا ہے نا ایسے ہی۔ جب بہت سارے لوگ جو کام دھوپ میں ہو سکتے ہیں تو وہ سارے کام دھوپ میں کرتے ہیں لوگ، یعنی دھوپ کے دنوں میں جب دھوپ بہت زیادہ شدت سے ہوتی ہے، اور دنوں میں وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو ایسی ہر چیز کا ایک موسم یا وقت ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے موسم رکھا ہے، یہ وقت رکھا ہے رمضان کا مہینہ، کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کی فکر کریں اور کوشش کریں اور دعا کریں اور استغفار کریں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر القرآن کہا گیا اس کو۔ جتنا ہو سکتا ہے کثرت سے تلاوت کریں۔ امام شافعی اپنے آپ کو 20 دن اور 10 دن الگ الگ تقسیم کرتے تھے۔ پہلے 20 دنوں میں وہ ہر، یعنی ان کی جو قرآن پڑھنے کا جو طریقہ تھا، وہ ہر 3 دن میں قرآن مکمل کرتے تھے۔ ابن شہاب زہری بھی، امام شافعی بھی، امام بہت سارے جو ہمارے علماء گزرے ہیں، اور آخری کے 10 دنوں میں وہ 1 دن اور 1 رات میں قرآن کمپلیٹ کیا کرتے تھے۔ اور قرآن پڑھنے سے جو برکت آئے گی آپ کی زندگی میں، آپ دیکھیں، میں ان لوگوں کے لیے یہاں پر بات کر رہی ہوں جو لوگ الحمدللہ قرآن کی قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھ چکے ہیں۔ جب الحمدللہ آپ کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر آ چکی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، ایک بار گزر چکے ہیں اسے، اب آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ تلاوت پر فوکس کریں، جتنا ہو سکتا ہے تلاوت کریں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھی ہے قرآن کی، پلیز وہ قرآن میں غور و فکر کر کے کہ قرآن آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے، آپ سے کیا چاہتا ہے قرآن، قرآن آپ کو کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے، کن باتوں سے منع کرتا ہے۔ تو وہ ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں، یعنی تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر وہ ایک قرآن پڑھ لیتے ہیں پورا رمضان میں، تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، اگر ان کا ترجمہ اور تفسیر نہیں ہوا ہے تو۔ لیکن جن کا آلریڈی ترجمہ اور تفسیر ہو چکا ہے الحمدللہ، تو وہ تلاوت پر فوکس کریں، اس سے جو آپ کی زندگی میں برکت آ سکتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو آپ پڑھ رہے ہیں نا، ادا کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس سے جو برکتیں آئیں گی وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے ذکر و اذکار، دعائیں کثرت سے کریے۔ اور ایک اور خاص بات کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک عادل حکمران، دوسرا روزے دار جب تک وہ روزہ نہ کر لے، اور والدین کی یا والد کی اولاد کی حق میں دعا رد نہیں کی جاتی، لوٹائی نہیں جاتی ہے، یا مظلوم کی بد دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ تو روزے دار کی دعا جب تک وہ روزہ نہ کر لے، تو آپ سوچیں کہ جب تک ہم روزے میں صبح فجر سے لے کر مغرب تک کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، تو کتنی دعائیں نہیں ہم مانگ سکتے، آپ بتائیے، اور ہماری دعا قبول بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ کثرت سے دعائیں مانگیے، اپنے روزے کو ضائع مت جانے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں کثرت سے استغفار کرنے والے بنے، کثرت سے اپنے رب سے مانگنے والے بنے، اور یہ صیام اور قیام دراصل ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فیصلہ فرما دے کہ اس نے ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ آمین۔ اور ہم اپنے تمام جتنے بھی ہمارے آبا اور اجداد ہیں، ان سب کے لیے بھی، ان کی سب کی مغفرت کے لیے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ رب اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تمام آبا اور اجداد کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعائیں کرنے والا بنائے، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، وہ تو دنیا سے جا چکے، وہ اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ تمام مرحومین جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.